السلام علیکم سامعین، آپ کی دنیا کے پہلے گھنٹے کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے. ہماری پروڈیوسر ہیں بہجت گیلانی اور ہمارے انجینئر ہیں جان ٹرائیڈن. سب سے پہلے ہم سنتے ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں ایک اہم سرخی یہ ہے کہ پاکستان چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کا تیسرا دور آج اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے، جس میں سیاسی تعلقات، افغان امن کے عمل، سیکیورٹی تعاون اور انسدادی دہشت گردی سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال ہوگا. اس کے علاوہ اور جو خبریں اور رپورٹیں ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کی سرخیاں یہ ہیں.
خیبر پختونخوا میں زیر تعلیم افغان طلبہ کے مشکلات. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
کراچی میں 16 لاکھ سے زائد ٹن کچرا اٹھانے کے لیے کئی ارب روپے درکار ہیں. صفائی ستھرائی کا انتظام حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں رہا، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی کا بیان. تفصیلات کے ساتھ میں ہوں محمد ساقط.
بھارت کے چندریان مشن کو شدید دھچکا، چاند پر اترنے کے لیے بھیجے جانے والے لینڈر کا رابطہ خلائی مرکز سے منقطع ہو گیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور سامعین، اب کچھ عالمی خبریں. ہفتے کے روز افغانستان کی حکومت نے بتایا ہے کہ اس کی فوجوں نے شمال مشرقی ضلع کو 5 سال بعد طالبان سے واپس لے لیا ہے. اس کاروائی میں دونوں جانب سے سخت مزاحمت ہوئی. افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ صوبے بادخستان کے ضلع واردوج کی وازگزاری کے سلسلے میں ہونے والی کاروائی میں کم سے کم 100 سے زیادہ طالبان عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں. یہ علاقہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس کی سرحدیں پاکستان، چین اور تاجکستان سے ملتی ہیں. گزشتہ دنوں طالبان نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی ہے، جبکہ دوسری طرف قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بھی جاری تھے، اور خبروں کے مطابق مفاہمت کا مسودہ بھی تیار ہو گیا ہے، تاہم اسے حتمی نہیں کہا جا رہا ہے. بہرحال اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی ہماری خبروں کے بعد. روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے. ہفتے کی صبح متعدد بسوں میں سوار کر کے قیدیوں کو ماسکو ہوائی اڈے پر پہنچایا گیا، جہاں سے انہیں یوکرین روانہ کیا جا رہا ہے. سرکاری طور پر دونوں ملکوں کے قیدیوں کی تعداد اور نام ظاہر نہیں کیے گئے، تاہم اطلاعات کے مطابق اس میں کئی اہم نام شامل ہیں. جولائی میں یوکرین اور روس کے رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہ معاہدہ طے پایا تھا. امریکہ کے قومی ہریکین مرکز کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان ڈورین اب جنوب مشرق کی طرف جا رہا ہے. میساچوسٹس میں اس کی رفتار گھٹ گئی اور اب اس کا رخ کینیڈا کی طرف ہوگا. جمعے کے روز یہ سمندری طوفان نارتھ کیرولائنا سے ٹکرایا تھا، اور اس طرح شمالی اور جنوبی کیرولائنا دونوں ریاستیں طوفان کی زد میں تھیں. امریکہ سے بیشتر اس سمندری طوفان نے بہاماز میں سخت تباہی مچائی ہے، اور ابھی تک متعدد افراد ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. امدادی کاروائیاں جاری ہیں. ہفتے کے روز ہانگ کانگ کے ہوائی اڈے کی طرف آنے والی سہولتوں کو محدود کر دیا گیا، تاکہ مظاہرین دوبارہ ہوائی اڈے پر قبضہ نہ کر لیں. حکومت کی کوشش ہے کہ مظاہرین کو ہر حال میں روکا جائے اور پچھلا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. اس لیے صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت تھی جن کے پاس ہوائی سفر کا ٹکٹ تھا. حال ہی میں ہانگ کانگ کی لیڈر کیری لیم نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت اس بل کو واپس لے رہی ہے جس کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے تھے. بل میں تجویز کیا گیا تھا کہ ملزمان کے مقدمات چین میں چلائے جائیں گے. اور امریکہ کی خلائی ٹیکنالوجی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور مغربی قوتوں کے درمیان تنازع کا سبب بننے والا ایران کا تیل برتار جہاز آدریان شام کے پانیوں میں دیکھا گیا ہے. ماکسر نامی کمپنی نے اس ضمن میں سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کی ہیں، جن میں ایرانی آئل ٹینکر کو شام کی بندرگاہ کے قریب دیکھا گیا. بحری جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق ڈیٹا کے مطابق بظاہر شام کے مغربی جانب بحیرہ روم میں جانے والے آئل ٹینکر نے اپنے ٹرانسپونڈرز بند کر دیے تھے. ڈیٹا کے مطابق خام تیل سے لدے آئل ٹینکر نے آخری مرتبہ سائپرس اور شام کے درمیان شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے مقام کے سگنلز دیے تھے. تو یہ تھی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں. تو سامعین، سب سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں، معذرت چاہتی ہوں آپ سے اس بات پر کہ آواز آپ کو اندازہ ہوا ہوگا بہت ہی خراب ہے، شاید درمیان میں کھانستی بھی پائی جاؤں آپ کو، تو یہ سمجھ کے آپ درگزر کیجیے گا کہ آج کل یہاں پہ سب کا یہ حال ہے، اور میں نے سنا ہے پاکستان اور ہندوستان میں بھی صورت حال کچھ بہتر نہیں ہے. اس طرح کے انفیکشن ہر جگہ ہیں. میں جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کا تیسرا دور آج اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ ہمارے نامہ نگار آصم علی رانا کے پاس موجود ہے. آصم ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو اسلام آباد سے. السلام علیکم آصم. آصم آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
جی بالکل شہناز جی، آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم اس لیے ہیں مذاکرات کہ اس وقت دوحا میں بھی قیام امن کے لیے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اپنے آخری مراحل میں، تو کچھ تھوڑی سی تفصیل بتائیے آپ.
جی بالکل شہناز، بہت اہم موقع ہے یہ پاکستان یا افغان امن عمل کے لیے کہ جب اس وقت دوحہ میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان، جس میں کہا جا رہا ہے طالبان کی جانب سے بارہا کہا گیا ہے کہ تقریباً 90% مسائل کو جو ہے وہاں پر وہ طے کر لیا گیا ہے، جس کے بعد اب ان مذاکرات کا ہونا جسے آگے کی جو پلاننگ ہے جسے پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں امن عمل کے بعد کیونکہ کیا صورتحال ہوگی، اس حوالے سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. پاکستان چین اور افغانستان کے درمیان سیاہ فری کی مذاکرات ہیں، پاکستانی وفد کی قیادت شاہ محمود قریشی، چینی وفد کی قیادت چینی وزیر خارجہ وانگ زی، جبکہ افغانستان کے وفد کی قیادت ان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کر رہے ہیں. صلاح الدین ربانی کے حوالے سے پہلے اطلاع آئی تھی کہ وہ نہیں تشریف لا رہے، لیکن آج صبح جو ہے پاکستان کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ صلاح الدین ربانی خود جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. جو ان مذاکرات میں جو اب تک ادوار ہوئے ہیں اس میں تینوں وزراء خارجہ نے اقتصادیات، رابطہ سازی، سیکیورٹی اور انسدادی دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا ہے اور افغان مسئلے کے حل کی جلد پرامن حل کی امید کا اظہار کیا ہے. افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان قیادت کی سروائی میں جاری کاوشوں کی حمایت سے عندیہ بھی دیا گیا ہے اور پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ کی طرف سے مشترکہ طور پر افغانستان کے ساتھ سفیر جیسے شعبوں میں تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے. آج صبح جب یہاں پہ وانگ زی اور صلاح الدین ربانی جب آئے تھے تو انہوں نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ الگ
الگ.
تو آسم آپ کو آواز آ رہی ہے یا آپ کا فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا؟ سمن ہماری جو لائنز ہیں ان میں کچھ خرابی ہے آج اور اس کی وجہ شاید پاکستان سے رابطہ خاص طور پر. تو آسم سے ویسے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا ہے، آسم نہیں ہے فون پر ہمارے ساتھ. آسم آواز آ رہی ہے؟
جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی تو آپ آگے، یہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ کی ویب پر رپورٹ میں دیکھ رہی تھی کہ اس سے پہلے چین کے وزیر خارجہ نے گزشتہ روز بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا تھا، تو اس کی کوئی تفصیلات ہیں آپ کے پاس کی یا نہیں اس بارے میں؟
جی اس کے حوالے سے جو ہے ابھی تک جو کوئی بھی آفیشیل جو تفصیلات ہیں وہ بھارت کی طرف سے یا چین کی طرف سے جاری نہیں کی گئی. البتہ یہ خاصا ایک مانی فیز ہے کہ جب پاکستان کا اور چین بھارت کے درمیان کشیدگی سب بہت زیادہ ہوئی ہے آرٹیکل 337 اور 335A کے خاتمے کے بعد، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد، ایسے میں چینی وزیر خارجہ کا بھارت نہ جانا اور پاکستان آنا اس حوالے سے خاصا مانی فیز لگتا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان بھی جو تعلقات میں کشیدگی ہے وہ ظاہر نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بہتر بات ہے، جو اچھی بات ہے، وہ یہ کہ افغان امن عمل کے لیے یہ تینوں ممالک پاکستان، افغانستان اور چین جو ہیں وہ متحد ہیں اور آج جو یہ سیاہ فری کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں یہ تینوں ممالک مل کر بات چیت کر رہے ہیں اور اس امن عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر کوششوں پر اتفاق کیا ہے. اقتصادی دہشت گردی اور خاص طور پر اقتصادی امور جو تھے، معیشت کے جو امور تھے، اس میں وہاں پر چین نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے افغانستان کو. اس وقت بھی ان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب سے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس حوالے سے باضابطہ پریس کانفرنس بھی ہو.
اچھا بہت شکریہ آسم آپ کا. مجھے پتا ہے کہ آج کچھ آپ کو بھی ٹیلی فون میں اور کمیونیکیشنز میں دشواریاں تھیں، تو اگر کوئی آپ کو نئی پیش رفت ہو تو ہمیں بتائیے گا. سامعین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب جو کہ مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا کے امور کے ماہر ہیں اور اکثر آپ ہمارے پروگراموں میں سنتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، فرمائیے.
جی بہت معذرت، پہلے تو بیچ میں کھانستی رہوں گی میں آپ سے بات کرتے ہوئے.
جی نہیں نہیں فرمائیے.
تو یہ آپ نے بھی تھوڑی سی بہت رپورٹ سنی ہوگی، اس وقت کیا اہمیت ہے کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب دوحا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں پاکستان میں چین اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے جا رہے ہیں، تو چین کی موجودگی افغانستان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ڈاکٹر زبیر، میرا خیال ہے ڈاکٹر زبیر سے بھی غالباً بحث کر رہا ہوں.
مجھے آپ کی آواز تو آ رہی ہے کیا؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟
جی اب آ رہی، اب آنی شروع.
اچھا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 3 مہینے پہلے پاکستان، چین اور امریکہ کے درمیان ایک فیصلہ ہوا تھا جس کی بیسس پر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تینوں ممالک خاص طور پہ پاکستان جو ہے اس کو افغانستان کے لیے کافی اہمیت دینی ضروری ہے تاکہ وہاں پر جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ان کو سپورٹ کر سکے. تو یہ جو اس وقت پاکستان چین اور افغانستان کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک نارمل سا ایکسٹینشن ہے اس اگریمنٹ کا, اس انڈرسٹینڈنگ کا جو پہلے ہوا تھا. اب یاد رہے کہ اس وقت ایک چیلنج یہ ہے کہ جو دوحہ میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ان میں مشکلات پائی جانی شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ جو سرکاری حکومت ہے افغانستان میں وہ جو انڈرسٹینڈنگ جو اگریمنٹس ہیں ان کو اتنی اہمیت دینا نہیں چاہتی اور وہ ان کے ساتھ اگری نہیں کرتی جیسے کہ اس وقت کیا جا رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے افغانستان اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے دوسرے دو جو ایکٹرز ہیں اس نیگوسیشنز میں پاکستان اور چین ان کے ساتھ اپنی کوآپریشن بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے نیگوسیشنز کو کسی ایسے راستے پہ لانے کی کوشش کریں جو کہ گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہو. کب ہوگا, کیسے ہوگا, یہ کہنا مشکل ہے.
ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حسین ڈاکٹر یاسا حسین بھی موجود ہیں جو کہ افغان امور پر ایک اہم تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سہ فریقی مذاکرات ہیں یعنی چین افغانستان اور پاکستان, ان کا تیسرا دور اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ کئی ادوار ہو چکے ہیں, دوحہ میں بھی ہو رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اس وقت افغان حکومت کے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ چین کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرے ایک ایسے وقت میں جو اس کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اس وقت دوحہ کے مذاکرات میں, اور کئی چیزوں پر اس کو اعتراض بھی ہے. آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟
جی, میرے خیال سے افغانستان کے چین کے ساتھ جو دو, پہلے تو معذرت کہ میں نے تھوڑا سا لیٹ آپ کو جوائن کیا تو آپ کے معزز مہمانوں نے جو فرمایا میں اس وقت نہیں تھا. تو بات صورت یہ جو چین اور افغانستان ٹریڈیشنلی ان کے درمیان کبھی کوئی مشکل نہیں رہا ہے, تھوڑا سا ایک مشکل جو ایسٹرن جو ترکستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے چین کے کئی ایک ملاحظات ہمیشہ سے رہے, لیکن وہ بھی ہمیشہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں دونوں ممالک نے گفتگو کی ہے کہ کس طرح وہاں کوریڈور جو کبھی کبھار چین کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ وہاں سے جو ان کے ملیٹینٹس ہیں ان کا آنا جانا ہوتا ہے کس طرح ان کا سدباب کیا جائے. پھر اس کے علاوہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چین جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو معدنیات کے استخراج کے لیے جو اس طرح کہیے کہ افغانستان کے اندر سب سے بڑا ڈائریکٹ انویسٹر چائنا ہی ہے.
اچھا.
جو کہ لوگر میں جو جو ہمارے جو کوپر کے جو مائنز ہیں ان کا کنٹریکٹ ان کے پاس ہے, اور اسی طرح چین جو ہے وہ پاکستان میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہوگا جو سی پیک کے نام سے ہے اس میں ہے. تو چین جو ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی. اور چین جو ہے بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کو اسموتھ کرنے کے لیے. چین نو ڈاؤٹ کہ بہت ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے, ابھرتا ہوا سپر پاور ہے, اقتصاد کے لحاظ سے, ملیٹریلی, ہر لحاظ سے چین ایک امپورٹنٹ ایکٹر رہے گا آئندہ میں.
تو ڈاکٹر زبیر, اگر یہ جو صورتحال ہے اس وقت جو آپ دونوں جو بات کہہ رہے ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات کسی طرح سے اپنے آؤٹ کم کے لحاظ سے دوحہ کے مقابلے میں کم مشکلات کا شکار ہوں گے اگر اس وقت کچھ ان کے درمیان سمجھوتا ہوتا ہے یا مزید بات چیت ہوتی ہے؟
یہ جو ریسل جو میٹنگ ہے اس کا جو ہے وہ میرے خیال سے
نہیں 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 میرا مجھے معلوم ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, یعنی موازنہ نہیں کرنا. نہیں میں سمجھ گئی, صحیح ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر زبیر سے پوچھنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے کچھ پروگراموں میں پہلے بات کی ہے کہ اس وقت جو تصادم ہے اصل میں وہ حکومت اور طالبان کا نہیں ہے بلکہ طالبان اور اداروں کے درمیان ہے افغانستان میں, تو تھوڑی سی اگر آپ اس کی وضاحت کریں.
بات یہ ہے کہ افغانستان میں گورنمنٹ تو قائم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو تین ایسے انسٹیٹیوشن ادارے ایسے ہیں جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت اختیار کرتے چلے گئے ہیں. ان میں ایک تو جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ ہے اور دوسرا آرمی ہے. دونوں کے دونوں گورنمنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہیں بڑی حد تک اور ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں
جی.
انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور
سوال کس سے تھا؟ سوری
میرے ڈاکٹر صاحب سے تھا جو جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر زبیر سے.
تو میرا کہنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن پائی جاتی ہے انٹر انسٹیٹیوشنل ٹینشن افغانستان میں, وہ گورنمنٹ کے لیے مشکلات اس لیے پیدا کر دیتی ہے کہ گورنمنٹ کوئی ڈائریکٹلی کوئی ایک کامن پوزیشن اختیار کر کے امریکہ یا طالبان کے ساتھ نیگوسیٹ نہیں کر سکتا. ایسی کنڈیشن میں یقینا مشکلات پیدا ہوں گی, اور ان مشکلات کی وجہ سے پھر امریکہ جیسا ملک جو ایک پرائمری کنٹینڈر ہے وہ اپنی پوزیشن کو سامنے آگے رکھ کے بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے کئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ایک طرف گورنمنٹ کے لیے اور دوسری طرف ان انسٹیٹیوشنز کے لیے. یاد رہے کہ اگر کوئی ایگریمنٹ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو برا اثر ہوگا وہ گورنمنٹ پہ نہیں ہوگا, وہ ان دو انسٹیٹیوشنز پہ ہوگا, ڈائریکٹریٹ اور آرمی. بڑی حد تک جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جیسے عراق میں ہوا تھا, ایسے ہی سب سے پہلی پرابلم جو پیدا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آرمی کی اپنی کوہیشن کمزور ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ کانفلکٹ میں پیدا ہو جائے گا, اس کی وجہ سے ڈائریکٹریٹ کی لیڈرشپ کو بدلنا پڑے گا. اگر وہ لیڈرشپ بدلی جاتی ہے تو اس کی افیکٹونیس کچھ حد تک اور کچھ دیر کے لیے کمزور ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا ضروری ہے, ان کو اپنی پوزیشن کو امپروو کرنے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے. جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جن میں پاکستان بھی شامل ہے, چین بھی شامل ہے, اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ کے اوپر انفلوئنس ڈالے, جس کی وجہ سے یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں ان میں کمزوریاں پیدا نہ ہوں اور انسٹیبلٹی پیدا نہ ہو. یاد رہے کہ جو انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے وہ بڑی حد تک اس قسم کی ریبیلین ختم کیا جاتا ہے تو وہ انٹرنل سول وار ہوتی ہے, جیسے کہ افغانستان میں رشینس کی ڈپارچر کے بعد پیدا ہوئی تھی. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے, اس کو سالو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی کام کرنا پڑے گا, اور جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں جن میں پاکستان شامل ہے, چین شامل ہے, امریکہ شامل ہے, ان کو بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا ضروری ہوگا.
تو ڈاکٹر ریاض صاحب, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی یہ بات چیت شروع کی تھی, شروع میں ہماری خبریں وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کو لینے سے پہلے بس ڈاکٹر صاحب سے ایک ہی سوال ہوا تھا اس سے پہلے, تو آپ نے کچھ زیادہ مس نہیں کیا ہمارا ڈسکشن. میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے اگر افغانستان کی اندرونی سیاست کو دیکھیں, افغانستان کی سیاسی پارٹیوں کو یعنی سے مرادی ہے, تو اس میں کرزئی صاحب اور پھر ناردرن الائنس دو اہم پارٹیاں ہیں, تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں اداروں کی, تو اس کا اثر کس پہ زیادہ پڑے گا اگر ادارے کسی وجہ سے خفا ہوتے, ان مذاکرات سے خوش نہیں ہوتے یا ان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے؟ تو
شہنا, میرے خیال سے کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے, مجھے پھر بھی ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آئی, لیکن بہر صورت جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے,
جی
میرے خیال سے افغانستان ان ممالک کی کیٹیگریز میں نہیں آتا ہے جہاں پہ انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہو, اور خصوصاً سیکیورٹی کو ڈیل کرنے والے ادارے جو وہ خود سرانہ طور پر وہ جو ہیں خود اپنی طرف سے ڈیسیجن لیں, اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو کانسیپٹ دوسرے ممالک میں ہوتا ہے وہ افغانستان میں ابھی تک نہیں ہے, کیونکہ افغانستان بیسیکلی ابھی تک ڈیپینڈنٹ ہے بہت سارے امور پر, اور خصوصاً یہ جو دفاعی امور ہے اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ افغانستان ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ پر. اب یہ اس طرح کا نقطۂ نظر کے ادارے جو ہیں افغانستان میں وہ پیس نہیں چاہتے ہیں, بلکہ اگر سوال یہ ہو کہ اشرف غنی صاحب یا وہ جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے, میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ اس سارے پروسیس میں خود اشرف غنی صاحب ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بہت سارے ابہامات ہیں, یہ جو پروسیس چل رہا ہے, پہلے آٹھواں دور تھا, پھر نواں, اور اب دسواں دور شروع ہو گیا, اس میں سے کب کیا نکلے گا اور وہ آیا افغانستان کے سارے دھڑوں کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکیں گے, اس میں ابھی بہت سارے سوالات ہیں. لیکن جہاں تک افغانستان کے اداروں کا تعلق کا, ان کا رول کچھ بھی نہیں ہے, ساری ریکاور جو ہے اس سارے پروسیس میں خود اشرف غنی صاحب ہیں, جو کہ صرف کسی بھی طرح کر کے وہ ایک ڈمی الیکشن کے تھرو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹینیور تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو جائے, باقی جو ہے ان کے پاس کوئی سالڈ ویژن نہیں ہے پیس پروسیس کے لیے.
اچھا ڈاکٹر زبیر, آپ کو آواز آ رہی ہے یاسر صاحب کی؟
جی آ رہی ہے.
اچھا تھوڑا سا ہم, کیونکہ ابھی آپ موجود تھے ہمارے ساتھ تو جب بات ہو رہی تھی ہمارے نامہ نگار سے, تو انہوں نے بھی کشمیر کا ذکر ہمیشہ आजकल जब भी अमन मुजाकरात की बात आती है तालिबान के साथ तो कश्मीर का जिक्र भी आता है। कुछ देर पहले जब मेरी यासा साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो ये मामला पैदा हुआ इस शेख की मंसूखी से और कश्मीर में जो बदअमनी की एक सूरत हाल पैदा हुई, तो जिस जो इस पे जो जिसने प्रोटेस्ट किया और जिसने बयान दिया वो नॉर्दर्न अलायंस था, इसमें अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया। तो इसकी कोई खास वजह आपको नजर आती है? क्योंकि बुनियादी तौर पर तो मतलब अफगान नॉर्दर्न अलायंस में और पाकिस्तान में निस्बतन इख्तलाफात ज्यादा रहे बजाय अशरफ गनी साहब की हुकूमत के।
जी जी आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि ये इसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, सिर्फ इतना जरूर हो
अभी भी
सकता
मुझे
है।
डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही।
अच्छा, अब इसमें हम माजत ख्वाह हैं क्योंकि इसकी कोई टेक्निकल वजह है डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहजत मुझे बता रही है कि आपको रखा हुआ है उन्होंने, जैसे हमेशा हम रखते हैं, बहजत ही हमारी इस वक्त साथ, तो मैं माजत ख्वाह हूँ आपको आवाज़ नहीं आई। लेकिन मैं आपसे जो वही सवाल पूछ लूंगी, आप दोनों के उसमें कोई इतना इख्तिलाफ नहीं है, आप जो दोनों बातें कह रहे हैं आप दोनों तकरीबन
अच्छा
वही बातें कह रहे हैं, और अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी अभी इसके बाद जब डॉक्टर साहब बात कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब,
देखिए, जहां तक नॉर्दर्न अलायंस का मामला है, नॉर्दर्न अलायंस एक माइनॉरिटी ग्रुप है और वो अपनी पोजीशन को मजबूत करने की हर तरीके से कोशिश करेगा। और इस वक्त नॉर्दर्न अलायंस को ये महसूस हो रहा है कि दोहा में जो नेगोशिएशंस हो रही हैं वो अब नॉर्दर्न अलायंस के इंटरेस्ट में इतनी नहीं है जितनी की पहले होती थी। अगर तालिबान के साथ एग्रीमेंट पैदा होता है तो उसकी वजह से सबसे बड़ा असर नॉर्दर्न अलायंस की पोजीशन पर पड़ता है। ऐसी कंडीशन में वो अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बढ़ाने के लिए हर किस्म की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं सोच सकता हूँ, मैं यकीनी तौर पे नहीं कह सकता, ये मैं सोच सकता हूँ कि जहां तक उनका ताल्लुक कश्मीर के साथ है उसका मकसद ये है कि वो हिंदुस्तान को, जो उनका बहुत करीबी दोस्त है, ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस वक्त हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम अपना अलायंस बदल देंगे और हम आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं कश्मीर में। तो इनको देखते हुए वो ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना शुरू करे। वैदा के ऐसा होगा कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा रही है। इनमें सबसे बड़ी मुश्किल हमेशा ये होती है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कि गवर्नमेंट जो होती है उनके इंटरेस्ट बड़े फर्क होते हैं और वो किसी अलायंस के साथ अपने कोऑपरेशन को परमानेंट नहीं समझती। यही हिंदुस्तान और नॉर्दर्न अलायंस का मामला होगा, वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगी। और अगर उनका इंटरेस्ट इस चीज से पैदा होता है कि वो अपने पोजीशन को गवर्नमेंट के साथ स्ट्रेंथन करें या अमेरिका के साथ स्ट्रेंथन करें या पाकिस्तान के साथ रपोर्शन पैदा करने की कोशिश करें, तो यकीन और मुश्किल पैदा होती है। नॉर्दर्न अलायंस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ना तो वो गवर्नमेंट है और ना वो मुल्क की मेजोरिटी है कि जिसकी बेसिस पर वो अपने पोजिशन को मजबूत तर करके आगे ला सके।
शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आप हमारे साथ रहिएगा, एक और मौजू पे चाहती हूँ आपकी राय। डॉक्टर यासा, मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही, उनका ये कहना है कि अगर दोहा मुजाकरात में किसी माहदे की सूरत में सबसे बड़ा असर जो होगा नॉर्दर्न अलायंस पर होगा, और इसीलिए वो जो हैं अब अपने रवाबित और ताल्लुकात जो हैं दूसरे मुल्कों से मजबूत बनाना चाहते हैं, और कश्मीर, डॉक्टर साहब का ये ख्याल है कि ये वजह हो सकती है, ये उनका ज़ाती ख्याल है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर की हिमायत करने की एक वजह ये हो सकती है कि वो इंडिया को ये पैगाम देना चाह रहे हों कि अगर आपने हमारी हिमायत जारी ना रखी तो हम भी कश्मीर के मसले पर आपकी उस तरह हिमायत नहीं करेंगे जैसे हम करते आए थे। तो यही मेरा आपसे सवाल है कि आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें।
नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं डॉक्टर साहब से बहुत दस्त जो है वो इस तरह से नजर करूंगे, ऐसी बात नहीं है। ये जो नैरेटिव हुआ करता था कभी नॉर्दर्न अलायंस प्रो इंडिया एंटी पाकिस्तान, ये जो 20 साल पुराना है एटलीस्ट, इस 20 सालों में अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान वो उन 3 मुल्कों में से शामिल था जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था, और तालिबान जो है वो बहुत ज्यादा मजालिम डा रहे थे नॉन तालिबान एरियाज पर।
जी,
तो ये एक एक मसला बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन इन 20 सालों में जो है तो वो सारा सब कुछ वो जो जो सूरत हाल है वो जमीनी हकायक के वो काफी सारे चेंज हो गए। इनसे इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो गोया इंडिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपने अगर हमारी हिमायत नहीं की तो हम पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। वो एक एक इंसानी मसला था और एक उसूली मसला था जो कि नॉर्दर्न अलायंस के कई लीडर्स ने और उससे पहले भी कई एक लीडरों ने पाकिस्तान के दौरे किए, वहाँ पे सरकारी दौरे भी किए, गैर सरकारी दौरे भी होते रहे वहाँ पे। मैं उस बात से इख्तलाफ करूंगा, लेकिन जहां तक इस पीस ट्रीटी में सबसे ज्यादा मुतासिर नॉर्दर्न अलायंस अगर फिट नहीं होते हैं, वो अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है नॉर्दर्न अलायंस, जो कि नॉन पश्तून से, जो कि अफगानिस्तान के 50% एरियाज और पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये बात असलन गलत है कि अफगानिस्तान में वो जो अक्सरियत और अकलियत वाला जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है असलन गलत है। इसी वजह से अगर नॉर्दर्न अलायंस मुतासिर होगा इससे और वो बाहर रह जाएंगे, अगर उनको सूट नहीं करेगा तो वो इतनी देर वो तालिबान लड़ते रहे तो वो भी उठ जाएंगे और वो इस बात को कतई तौर पर कबूल नहीं करेंगे कोई ऐसा निज़ाम उन पर मुसल्लत किया जाए जो कि उनके कल्चर, उनके अकायद और उनके सियासी जो मुफादात हैं उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हो। तो बेहतर यही है वो जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी का जो बैकअप रहा है, वो जो कुछ उसूली मौजूद पे बात करते हैं जो इंसानी हकूक के हवाले से, अकवाम के हकूक के हवाले से बड़ी एक डीप डाइवर्सिटी है अफगानिस्तान में, अगर उन सब चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा सकेगा और सिर्फ जो है वो इस्लामी इमारत का राग अलापते रहेंगे तालिबान तो इसके नतीजे वाकई खराब होंगे। लेकिन जहां तक नॉर्दर्न अलायंस का पाकिस्तान जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट हमसाया मुल्क है, अफगानिस्तान को एक अच्छे हमसायों की जरूरत है और अफगानिस्तान को भी इस बात की जरूरत है कि वो अच्छे हमसायों की तरह रहे, इसके पीछे सिर्फ फलसफा ही है।
दुरुस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासा आपका इस मौजू पर तफसील से हमसे बात करने का। समीन ये थे डॉक्टर हुसैन यासा जो हमारे साथ थे। इससे पहले कि हम अगले मौजू की तरफ जाएँ, एक छोटी सी आईडी और फिर चलते हैं अगले मौजू की तरफ।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
तो डॉक्टर जुबैर, एक अभी शुरू मैंने खबर पढ़ी थी कि अमेरिका की खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी का दावा है कि ईरान और मगरबी क़ुव्वतों के दरमियान तनाज़े का सबब बनने वाला ईरान का तेल बरदार जहाज जो है शाम के पानियों में देखा गया है। तो ज़ाहिर है कि एक अरसे से इस तरह के इल्ज़ाम हैं, लेकिन ये कि सैटेलाइट तस्वीर में भी उनका कहना है कि ऑयल टैंकर की शाम में मौजूदगी की निशानदेही हुई है। तो थोड़ा सा बताइए कि अगर हम पूरा यानी यूरोप और अमेरिका दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इस खबर को देखें और मशरक़ वस्ती के, तो क्या इस वक्त सूरत हाल है इस तनाज़े की ईरान और दूसरे मुल्कों के?
ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है। उसकी वजह ये है कि जब पहले इस जहाज को रोका गया था माल्टा में, तो वो रोका गया था यूरोपियन यूनियन की आर्गुमेंट की बेसिस पर कि यूरोपियन यूनियन ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कोई ऑयल सीरिया नहीं पहुंच सकता
जी।
लेकिन चूंकि सीरिया, जहां तक यूरोपियन यूनियन का ताल्लुक है, उसने ये एग्री कर लिया कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस कायम नहीं होनी चाहिए कि जो 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 शिप है ये जा सकता है, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। अब उसके बाद मुश्किलात ये पैदा हो गई हैं कि अब अमेरिका अपनी रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। अब मुश्किल आ जाती है कि वो क्या किस हद तक इंटरनेशनल वाटर्स में आप एनफोर्स या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जहां तक ग्रीस का मामला था, अमरीका और ग्रीस ने इस जहाज को ग्रीक पोर्ट के अंदर आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब ये जहाज जो है ये मूव करके सीरिया की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन, क्योंकि सीरिया और अमेरिका के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, तो इसको एनफोर्स करने के लिए अब दोबारा यूरोपियन यूनियन को खुद अपना कोई फैसला करना होगा, जो इस वक्त करते हुए मुश्किल नजर आते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि क्या आया ये जहाज, तेल बरदार जहाज जो है ये वाकई सीरिया जा रहा है या कहीं और जा रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। आपको कहना दुरुस्त है कि इस सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, क्या उसकी वजह से फैसले किए जाएंगे और वो कौन इनको इम्प्लीमेंट करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन असल बात बार बार यही आ जाती है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये दो किस्म की रिस्ट्रिक्शन है। एक तो यूरोपियन यूनियन की रिस्ट्रिक्शन है सीरिया के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीरिया, अब वो तो उन्होंने फ्री कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में अब अमेरिका अपनी कंडीशन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अमेरिका को अपने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए कोई ना कोई तरीका अख्तियार करना पड़ेगा जो कि इस वक्त उनके कंट्रोल में नहीं है। तो अब सोल्यूशन पैदा करने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों को मिलकर बैठना पड़ेगा और कोई फैसला करना होगा कि इस मुश्किल को कैसे हल किया जाए।
डॉक्टर साहब, इस पर तो बहुत आलमी सियासत पर बात होगी, वैसे ही मैं आपसे सवाल पूछी हूँ कि आपकी क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी है?
वो तो जनाब हमारी बचपन से है, वो तो दैट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर।
तो मैं ये जो इंतकाल हुआ है आलमी शोहरत याफ्ता लेग स्पिनर
और टेक
जी अब्दुल कादिर साहब का, मैं चाहती हूँ कुछ अगर आप उनके बारे में, उनके खेल के बारे में कहें।
कादिर साहब जो थे उनकी जो लेग स्पिनिंग बॉलिंग थी वो बिल्कुल ओरिजिनल थी, उनका अंदाज बहुत खूबसूरत था, यूं लगता था जैसे कि वो डांस करके बॉल फेंक रहे हैं। और याद रहे कि उनसे पहले बड़ी हद तक लेग स्पिन बॉलिंग जो थी वो खत्म हो गई थी क्योंकि लेग स्पिनर्स बहुत कम हो गए थे। ये जब आए तो इन्होंने लेग स्पिन को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से फिर ये पॉपुलराइज हो गई और खास तौर पे ये ऑस्ट्रेलिया गए जहां पर इन्होंने लेग स्पिनर्स को ट्रेन करने की कोशिश की और बड़ी हद तक कामयाब हुए। इनका अपना बेटा भी इसी मामले में काम हुआ। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है, बड़ी जल्दी उनका इंतकाल हो गया, सिर्फ 63 साल के थे। लेकिन अगर उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता तो आज जहां तक क्रिकेट की बॉलिंग का मामला है उसमें कई नए किस्म के अंदाज पाए जाते, कुछ पाए गए हैं लेकिन उनके लिए बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन वो पूरी नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने अपना एक्टिव इंटरेस्ट क्रिकेट में छोड़ दिया था और वो पाकिस्तान में भी उन्होंने कुछ अरसे तक गाइड किया लेकिन इतना नहीं जितना कि वो करने के काबिल थे।
डॉक्टर साहब, अब इस वक्त जो टीम है उसमें से उनका स्टाइल किसी ने अपनाया? आपने लेग स्पिनिंग की बात की तो कौन है जो आपको नजर आता है कि जो, या आलमी क्रिकेट में भी?
आलमी क्रिकेट में तो देखिए ये खासतौर पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं, उन्होंने इसको बड़ी अहमियत दी और उन्होंने उनकी उनके स्टाइल को इस्तेमाल किया है। बाकी ममालिक में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में लेग स्पिनर्स हैं, उसमें इंतहाब आलम और उनके सपोर्टर्स और उनके फॉलोअर्स भी शामिल हैं लेकिन इतनी अहमियत नहीं हुई जितनी कि ऑफ स्पिन को दी जाती है। जहां तक इंग्लैंड का ताल्लुक है वहां पर जनरली स्पिन अहमियत नहीं दी गई जितनी की देनी चाहिए है। लेकिन याद रहे कि इसमें मुइन और दूसरे लोग ऐसे शामिल हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजिक स्पिन बोलिंग करनी शुरू की। उनके ऊपर कादिर साहब का इन्फ्लुएंस क्या हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है।
अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हमेशा इस बात का यकीन होता है कि पाकिस्तान या इंडिया या पूरे साउथ एशिया में से कोई भी मेहमान हमारे साथ हों और क्रिकेट पर अगर हम बात करें ना तो मेरा ख्याल है कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चाहे किसी भी चीज़ के माहिर हों, डॉक्टर हों, साइंटिस्ट हों या सियासतदान हों, कि उनको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं हो। बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी और क्योंकि ज़रूरी था कि एक बहुत ही पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी को हम खराज अकीदत पेश करते
हैं।
शुक्रिया, तो खुदा हाफिज़ डॉक्टर साहब। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल हमारे साथ थे और इस वक्त न्यूयॉर्क से। इससे पहले कि हम अगले प्रोग्राम की तरफ जाएं, अगले मौजू की तरफ, एक खबर मैं पढ़ना चाहती हूँ। पाकिस्तान ने भारत के सदर रामनाथ को अपनी फ़जाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। वो फ़जाई हदूद इस्तेमाल करते हुए आइसलैंड जाना चाहते थे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने भारत के सदर के लिए पाकिस्तानी फ़जाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। शाह महमूद कुरैशी के जारी बयान में कहा गया है कि भारत के सदर ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, ताहम नई दिल्ली के रवैये को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने फ़जाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ना देने का फ़ैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला कश्मीर में भारत के इकदाम को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस फैसले की मंजूरी दी है। भारत के सदर को 8 सितंबर को आइसलैंड जाना था और इसी के लिए इजाज़त तलब की गई थी। तो चलिए एक मुख्तसर आईडी की जाने, फिर अगला मौजू।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन। हमारी वेबसाइट है उर्दू VOA.com।
سمین، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے کے زیر اہتمام اور نجی تعلیمی اداروں کے 150 اسکولوں میں زیر تعلیم 1,00,000 سے زائد طالب علموں نے میزبان ملک پاکستان کی افغانستان کے بارے میں پالیسی کے نتیجے میں کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنے کی بات کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے درسی کتابوں کی درآمد پر پابندی کے باعث طلبہ کا انحصار کتابوں کے بجائے فوٹو اسٹیٹ پر ہے۔ تو پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ پر سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر افغان باشندوں کی تقریباً 1,00,000 بچے 150 سے زائد تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے۔ ان اداروں میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے زیر انتظام 105 تعلیمی اداروں میں نرسری سے لے کر چھٹی جماعت تک تقریباً 50,000 بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ثانوی یعنی مڈل سے 12ویں جماعت تک 50 نجی تعلیمی اداروں میں 45,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہے۔ تعلیمی سال کا باقاعدہ افتتاح پشاور میں تعینات افغانستان کے کونسل جنرل محمد ہاشم خان نیازی نے ایک نجی اسکول میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے کیا۔ تقریب میں موجود پشاور کے افغان کونسلیٹ میں شعبہ تعلیم کے لیے اتاشی یلدا بازوان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
کتابوں کی عدم دستیابی کا مسئلہ پچھلے 8 سالوں سے آ رہا ہے۔ افغان حکومت نے درسی کتاب مہیا کی ہیں، لیکن سرحد پر افغان کسٹم ہاؤس میں پڑے ہیں، پاکستان کی جانب سے اجازت کے منتظر ہیں اور مسئلے کے حل کے لیے کام ہو رہا ہے کہ جلد از جلد یہ کتابیں پاکستان پہنچ سکے۔
تقریب میں موجود زیادہ تر طلباء نے پاکستان کی جانب سے ویزوں کی پابندی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ ایک افغان طالب علم محمد زیب جور کا کہنا تھا،
ہمیں کتابوں کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ویزے کا ہے۔ جب ہم افغانستان ویزے کے حصول کے لیے جاتے ہیں تو 2 سے 3 ماہ کا مدت لگتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے اور طلباء کے لیے کوئی خصوصی انتظام موجود نہیں۔
زکون کے طرح سے خاص کوئی توجہ نہ کہ جس زکون کے دی۔
افغان طلباء کو ویزا کے بارے میں درپیش مشکلات کے بارے میں یلدا بازوان نے کہا کہ اس مسئلے کو سفارتی سطح پر حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ وزیراعلی خیبر پختونخوا کی مشیر برائے تعلیم ضیاء اللہ نے کہا کہ صوبائی حکومت محدود وسائل کے باوجود یہاں رہنے والے افغان طلباء اور طالبات کو تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے، جبکہ وفاقی حکومت کی وظائف پر ہزاروں کی تعداد میں مختلف تعلیمی اداروں میں افغان طلباء زیر تعلیم ہے۔ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے بچے یو این ایچ سی آر کے زیر اہتمام چلنے والے تعلیمی اداروں میں پچھلے سال سے پاکستانی نصاب پڑھنے پر بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
تو سمیع، شمیم شاہد کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے وقار معروف صاحب، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں افغان ریفیوجیز کے۔ السلام علیکم وقار صاحب۔ وقار صاحب، جی بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اصل میں اس میں کچھ بہت سی چیزیں ہیں اور جن کی آپ ہی سب سے اچھی وضاحت کر سکتے ہیں، آپ رابطے میں ہیں، حکومت پاکستان کے ظاہر ہے آپ نمائندے ہیں اور افغان ریفیوجیز سے براہ راست رابطے میں۔ یہ جو نصاب کی بات ہے کہ میں تھوڑا سا، میرے اپنے دماغ میں یہ ایک کنفیوژن ہے کہ 40 سال کا عرصے سے یہ طالب علم یہاں موجود ہیں اور ہمیشہ یہی بات ہوئی کہ افغان، ایسی صورت حال نہیں ہے افغانستان میں کہ واپس جا سکیں مہاجرین، تو پھر اس میں کیا، کس وجہ سے، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے کہ انہیں افغانستان کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ نوکریاں بھی پاکستان میں کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں یا رہتے ہیں، تو ان کو پاکستان کا نصاب بہت پہلے سے پڑھانا کیوں نہیں شروع کیا گیا تھا؟
ہیلو،
جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی بیچ میں آواز کٹ رہی ہے، جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔
جی یہ بس میرا سوال یہی ہے کہ یہ اب کیوں فیصلہ کیا گیا، مطلب یہ تو ایک ایسا فیصلہ ہے۔
سب سے پہلی بات یہ کہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گزشتہ 40 سال سے یہ افغان مہاجرین جو ہیں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور حکومت پاکستان نے ان کو ہر قسم کی سہولیات دے رکھی ہیں، اور 6 فروری کی جو معاہدہ ہے حکومت پاکستان کا افغانستان اور یو این ایچ سی آر کے معاہدے ہیں، اس کے تحت جتنے افغان مہاجرین ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ان کو تمام سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں، جس میں کہ شعبہ بھی ہے اور تعلیم کا شعبہ بھی ہے،
جی،
اور یہ جو آپ نصاب کی بات کر رہی ہیں گزشتہ 40 سال سے یہاں پہ افغانی نصاب جو ہے وہ افغانی اسکولوں میں پڑھایا جا رہا تھا. اب گزشتہ 40 سال کے بعد حکومت پاکستان نے یونی سی آر سے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ یہ افغان مہاجرین کے جو بچے ہیں.
ہیلو جی, میرا خیال ہے کہ یا تو وقار صاحب کی لائن کٹ گئی ہے, تو میں اس دوران جتنے وہ آ رہے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور خبر پڑھ دیتی ہوں. کراچی میں کوڑے کرکٹ کی سیاست میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان لفظی بحث مباحثے میں فی الوقت وقفہ تو آ گیا ہے, لیکن سندھ میں کچرا اٹھانے کے ذمہ دار ادارے کا کہنا ہے کہ صوبائی دارالحکومت کراچی میں اس وقت تقریباً 15 سے 16 لاکھ ٹن کچرا پڑا ہوا ہے جسے اٹھانے کے لیے کئی ارب روپے درکار ہیں, جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث شہریوں میں وبائی امراض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو اس بارے میں ہم بات جو رپورٹ سنیں گے وہ ہمارے اگلے پروگرام میں ہے, یعنی اگلے گھنٹے میں. یاسمین جمیل جب آپ سے میزبان آئیں گی آپ کے ساتھ تو آپ محمد ثاقب کی رپورٹ سنیں گے. اس کے علاوہ ابھی اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے بھارت کے خلائی ادارے کی, جس نے کہا ہے کہ اس کا چاند کی جانب جانے والا مشن چندریان 2 سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے. یہ رابطہ اس وقت منقطع ہوا جب یہ چندریان 2 کچھ ہی دیر بعد چاند کی سطح پر اترنے والا تھا. تو وقار صاحب دوبارہ آ گئے ہمارے ساتھ. وقار صاحب پتہ نہیں کیوں لائن اس وقت آپ سے بہت اچھی بات ہو رہی تھی لیکن اس وقت کافی خراب ہمیں لائن ملی ہے. تو جی آپ فرما رہے تھے, آپ بتا رہے تھے کہ یہ وجہ آپ نے بتائی کہ یہ اقوام متحدہ کے.
جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ گزشتہ 40 سال سے افغان مہاجرین کے بچے جو ہے پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہیں پڑھ رہے ہیں, یہیں کے سب کچھ انہوں نے کالج اور جتنے بھی اسکول ہیں یا پروفیشنل کالجز میں اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب حکومت پاکستان نے یونی سی آر سے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرائمری اسکولوں کی جو ایجوکیشن کے بچے ہیں افغان مہاجرین کے جو کیمپوں میں پڑھ رہے ہیں, اور اس وقت 103 افغان مہاجرین کے اسکول ہیں ہمارے ریفیوجی اسکولوں میں, اس میں انہوں نے پاکستانی نصاب جو ہے کریکولم وہ ہم نے متعارف کرایا دیا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نصاب کیا ہے اور 40 سال سے یہ اپنا نصاب پڑھ رہے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی افغان مہاجرین اور ان کی طرف سے اس پہ کافی کچھ کہا گیا ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ حکومت کا فیصلہ ہے اور یہ صحیح فیصلہ ہے کیونکہ گزشتہ 40 سال سے یہ افغانی کریکولم وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں, ہمارے ملک میں ان کو ہر قسم کی سہولیات حاصل ہیں, تو کیوں نہ اسے ہم اپنے پاکستانی نصاب جو ہے ان کو سکھایا جائے اور یہی یہ لوگ پڑھے, یہاں سے یہ پڑھ کے آگے یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں, باہر پڑھنے بھی جاتے ہیں. تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پرائمری سطح پہ یونی سی آر جو ان کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے افغان ریفیوجی کے کیمپوں میں اور یہ نصاب جو ہے وہی پرووائڈ بھی کریں گے, تو اس سلسلے میں ان کا جو ہے وہ افغانی کی وجہ پاکستانی نصاب جو ہے وہ متعارف کیا جا رہا ہے افغان ریفیوجیز کے تمام اسکولوں میں.
کیونکہ آپ کی یہ ایک ظاہر ہے کہ مہارت کا شعبہ آپ کی اسپیشلٹی ہے مہاجرین کا, کیا دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب مہاجرین کسی ملک میں جاتے ہیں, مثلا اس وقت تو دنیا بھر میں ایک بہت بڑا کرائسس ہے, تو کیا وہ ملک پھر انہیں اپنے ملک کے نصاب کے مطابق پڑھاتے ہیں اگر انہیں تعلیم کی کوئی سہولتیں حاصل ہوں؟ جیسے میانمار کے لاکھوں لوگ جو ہیں, ملینز اینڈ ملینز, انڈیا میں بھی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہیں, بہت ساری جگہوں پہ, یا ان کو وہ اپنے ہی ملک کے بارے میں کا نصاب پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ بنیادی چیزیں تو ایک سی ہیں ساتھ دو, اگر آپ تاریخ پڑھا.
دوسرے ملکوں میں جا کے جو افغانی ہیں, اگر آپ یورپ کی بات کر لیتے ہیں, چلے اگر جرمنی چلے جائیں, فرانس چلے جائیں,
امریکہ میں بھی یہی ہے,
امریکہ کو دیکھ لیں, وہاں پہ ان کو پہلے انگلش کا یا یورپی یا پھر انگلش یا فرینچ کا یا ان کا جو پہلے لینگویج کورس کرنا پڑتا ہے, ان کو اس ملک کی زبان سیکھنی پڑتی ہے, اس کے بعد وہی کریکولم جو ہے وہ ان کو پڑھنا پڑتا ہے وہاں پہ یونیورسٹیز میں, اسکولس میں بھی. تو کیوں نہ ہماری حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا, کیوں نہ یہ افغان مہاجرین اگر ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں, بس رہے ہیں, ابھی ان کے واپس جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے, اور حکومت نے ابھی اگلے سال جون 2020 تک ان کو یہاں رہنے کی اجازت بھی دے دی ہے, تو کیوں نہ ان کو ہم اپنا پاکستانی نصاب جو ہے وہ متعارف کرا کے وہ پڑھائے, اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. پہلے ان کو افغانی نصاب پڑھنے میں ایک چیز ہوتی تھی, ان کو ایک دن سرٹیفکیٹ لینے میں افغانستان جانا پڑتا تھا, وہاں ان کی تکلیف ہوتی تھی, سیکولر سرٹیفکیٹ میں ان کو اتنی آسانی سے نہیں ملتا تھا. اب یہاں ہے کم از کم پاکستانی نصاب پڑھیں گے یہاں پہ ان کو سرٹیفکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ڈگری کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ ہمارے نصاب کے مطابق آگے بھی جا سکیں گے, ہائر ایجوکیشن اور پروفیشنل کالجز میں بھی جا سکیں گے. اور اسی طرح پروفیشنل کالجز میں دیکھیں آپ میڈیکل کی جتنی بھی کالجز ہیں ہمارے پاکستان میں اس میں انگلش پڑھائی جاتی ہے اور یہ لوگ انگلش سیکھے گا. ہائر پروفیشنل کالجز میں جائیں گے, انجینئرنگ انجینئر بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے تو انگلش ہی سیکھیں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی.
مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا اس تبدیلی سے, اور شاید تھوڑا وقت گزرے, شروع شروع میں ہر نئی چیز لوگوں کو مشکل لگتی ہے لیکن پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز ان کے لیے نسبتاً زیادہ سہولتیں, مطلب مجھے امید ہے میں کر سکتی ہوں. اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے کیا وہ اپنے ان طالب علموں کو جو یہاں پر ہیں کوئی وظائف دیتی ہے یا ان کے لیے کوئی سہولت پاکستان تک پہنچاتی ہے ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے؟
جی ہاں, گورنمنٹ آف افغانستان اور ہماری جو منسٹری ہے, منسٹری نے جو اکنامک افیئر ڈویژن, ان میں ایک معاہدہ انہوں نے کیا ہوا ہے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ, اس میں 3,000 اسکالرشپ جو ہے افغانیوں کو جو افغان سٹیزنس ہیں, دیٹ از ناٹ مینٹ وہ افغان ماجرین کے لیے نہیں ہے, افغان سٹیزنس کے لیے ہے, ان کو یہ ہر کیٹیگریز میں ہر سال دیتے ہیں.
اچھا.
اور یہ طریقہ کار ان کا افغان امبیسیز میں وہاں پہ اور یا حکومت پاکستان مشترکہ طور پہ طے کرتی ہے اور اس میں یہ اپلائی کرتے ہیں پروفیشنل کالجز میں بھی, نان پروفیشنل اسکول کالجز میں. لیکن چونکہ یہ 3,000 اسکالرشپس ہیں, بعض اوقات بہت سیٹ جو ہیں وہ خالی بھی رہ جاتے ہیں, 1,000-1,500 سال کے جو ان کو اسکالرشپس ملتے ہیں, لیکن 3,000 اسکالرشپ جو ہے افغان سٹیزنس کے لیے جو ہے وہ ایلوکیشن ہر سال کے لیے ہو چکی ہے اور ان کو دیے جاتے ہیں.
تو ہو سکتا ہے بہت سے بچوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہو, تو کس طرح وہ اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں, کیسے وہ انہیں مل سکتی ہے اسکالرشپ؟
یہ زیادہ تر افغان جو ہیں ان کو اس چیز کا علم ہے, علم ہے, اور یہ جو افغان کونسلیٹ ہے ان سے بھی معلومات کر سکتے ہیں, امبیسی سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ اسکالرشپس جو ہیں یہ صرف افغانوں کے لیے ہیں, افغان مہاجرین کے لیے نہیں ہیں. افغان مہاجرین کے لیے جو کالجز ہیں, اسکولز ہیں, پروفیشنل انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یا ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, اس کے لیے ان کا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہے. اور وہ اکنامک افیئرز ڈویژن جو ہماری اسلام آباد کی منسٹری, منسٹری آف سیفران اور ہمارا افغان ریفیوجی کمشنریٹ, انہوں نے مل کے بنایا ہوا ہے. لیکن ان کی سیٹوں کی تعداد بہت کم ہے, 12 سیٹیں جو ہیں ہر سال ان کو ایلوکیٹ کی جاتی ہیں.
اچھا.
مثلاً کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور, فاطمہ جناح میڈیکل کالج, ایگریکلچر یونیورسٹی فیصلہ آباد اور اس طرح اور جو کالجز پنجاب میں ہیں ان میں ان کے لیے کوٹا ایلوکیٹ کیا گیا ہے. لیکن ہمارے خیبر پختونخوا کی سچویشن مختلف ہے, یہاں پہلے خیبر میڈیکل کالج اور یونیورسٹی اور انجینئرنگ میں کوٹا ہوتا تھا, لیکن میڈیکل کالج میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ کوٹا ختم کر دیا گیا ہے. اب میرٹ انہوں نے بنا دیا, جو بھی افغان ماجن ہے
اوپن میرٹ پہ آ سکتے ہیں
میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے, وہ یہ کیا کرتے ہیں دے کے میرٹ کی ایڈمیشن لے سکتا ہے, یہ پالیسی انہوں نے اختیار کی ہے. لیکن پنجاب میں پروفیشنل کالجز کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے, وہ میرٹ پہ ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور پھر آگے ان کے نام یونیورسٹی آف سیفران کو دیکھتے ہیں اور پھر اس بیس پہ ان کو ایڈمیشن ملتی ہے. لیکن یہ بہت کم ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ ہماری پرائرٹی رہی ہیں. اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ افغان مہاجرین میں اس وقت 70% لوگ ہیں وہ یوتھ ہیں, نوجوان ہیں جن کی عمریں 18 سال سے 30 سال کے درمیان ہیں, اور یہ یوتھ ایسے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کے لیے ان کی
بہت ان کے لیے ضروری ہے یہ تمام سہولتیں جو ہیں,
بہت ضرورت ہے تاکہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کے ذریعے آگے بڑھ سکے.
بہت شکریہ وقار معروف صاحب, آپ کا آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. سامعین, وقار معروف صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں افغان ریفیوجیز کے پاکستان میں, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ایک مختصر آئی ڈی, پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
سامعین اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو انسانی حقوق کے لحاظ سے تو ظاہر ہے آپ سب انہیں جانتے ہیں، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، لیکن ایجوکیشن میں ان کا بہت بڑا یعنی ایک نمایاں نام ہے ڈاکٹر صاحب، اور ان کے اپنے جو تھیوریز ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں ہم گاہے بگاہے اس پر بات کرتے رہتے ہیں تعلیم کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب آج پہلے تو شکریہ قبول کیجیے پروگرام میں آنے کے لیے. میں آپ سے جو بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ پاکستان میں افغان مہاجرین 40 سال سے تقریباً ہیں کیمپوں میں، جو بچے پیدا ہوئے وہ تو اب پڑھ کے اپنی عملی زندگی میں بھی جا چکے ہیں، لیکن اب بھی بڑی تعداد میں جو ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تعلیم میں ہیں. تو ابھی جو ایک فیصلہ حکومت پاکستان نے کیا ہے کہ اب تک انہیں اسکولوں میں افغانستان کا نصاب پڑھایا جاتا تھا لیکن اب پاکستان کا پڑھایا جائے گا، آپ اس فیصلے کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ صائب ہے، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا مہاجرین کو یا نہیں؟
دیکھیے کیونکہ وہ بہت عرصے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ خوش بھی ہیں یہاں پہ، وہ جانا نہیں چاہتے کیونکہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ کچھ بہت زیادہ سٹیبل نہیں ہیں
جی.
اس لیے وہ پریفر کرتے ہیں پاکستان میں رہنا. تو پاکستان میں رہنے کے لیے پاکستان کے کلچر سے، پاکستان کے جغرافیے سے اور پاکستان کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ یہاں کا طرز زندگی جو ہے اس سے ان کا تعارف ہو جائے اور جب تک وہ رہیں اس وقت تک انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ایک فیصلہ ہے. اس سلسلے میں ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب بھی تعلیم کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہم ہمیشہ اس کو ڈسکشن کو اوپر کے لیول سے شروع کرتے ہیں، ہائر ایجوکیشن سے شروع کرتے ہیں
جی.
حالانکہ اصل مسائل ہوتے ہیں پرائمری لیول سے شروع ہوتے ہیں. اگر پرائمری لیول کی تعلیم مناسب ہو، کریکولم مناسب ہو، ٹیچرز مناسب ہوں تو وہ ایک اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے بچوں کو. تو اس میں افغان مہاجرین کو بھی جو تعلیم دی جا رہی ہے یا دی جائے گی پاکستان کے بارے میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نصاب کو خاص طور پہ بہت احتیاط سے تیار کرنا چاہیے تاکہ تعلقات جو ہیں افغانستان سے پاکستان کے ان میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی امید ہو اور وہ ہنسی خوشی یہاں رہ سکیں جب تک رہیں، اور جب واپس جائیں تو پاکستان کا اچھا کانسیپٹ اور اچھا امیج لے کے واپس جائیں. جی
ڈاکٹر صاحب ایک بات کچھ میرے لیے وہ حیران کرنے والی تھی کہ اس بارے میں بات ہو رہی تھی تو پتہ یہ چلا کہ افغان حکومت نے جو 3000 دیے ہیں وظائف وہ افغان شہریوں کے لیے ہیں مگر افغان مہاجرین کے لیے نہیں ہیں. تو مجھے یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا کہ افغان شہری کیا جو افغان مہاجرین ہیں اب وہ افغان شہری نہیں رہے یا ان کا سٹیٹس فرق ہے؟
نہیں جو مجھے میں معلوم نہیں کیا ابھی تک کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں
جی
جو بالکل پاکستانیوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، زبان بھی آتی ہے اور بس گئے ہر طرح یہاں، جس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے جو بہت دلچسپ ہے کہ افغانستان کی جو کرکٹ کی ٹیم ہے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور بہت سے اچھے کرکٹ کھیلنے والے ملکوں کو وہ ہرا چکے ہیں، ہرا دیتے ہیں، ابھی پاکستان کو بھی ہرایا ہے 2-3 دن پہلے
جی.
تو وہ بھی وہ سارے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے، یہاں جوان ہوئے، ورنہ افغانستان کا تو کوئی تعلق اس کھیل سے نہیں تھا. تو پاکستان کے طور طریقے اور پاکستان کا کلچر اور طرز زندگی اپنا لیا ہے کیونکہ طویل عرصے سے یہاں رہتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلیم کا سوال ہے پاکستانی تعلیم دی جانی چاہیے انہیں تاکہ جب تک وہ یہاں رہیں وہ پاکستان کی ثقافت سے، پاکستان کے طرز زندگی سے اور یہاں کے لوگوں کے رہن سہن سے اچھی واقفیت رکھتے ہوں تاکہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور جو خاص طور پہ نوجوان نسل ہے ان کی جو یہیں پیدا ہوئی ہے اور یہیں پل بڑھ رہی ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے طرز زندگی سے اچھی واقفیت حاصل کریں۔ جی
ڈاکٹر صاحب، شکریہ اس بارے میں بات کرنے کا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ چند الفاظ اگر آپ سابق کرکٹر عبدالقادر صاحب کے بارے میں کہیں، جن کا 63 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال ہو گیا۔ پاکستانی ہیں آپ، ساؤتھ ایشین، تو کوئی ایسا نہیں ہے جسے کرکٹ سے دلچسپی نہ ہو، تو کچھ
ہم بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور میں تو کھیلتا بھی رہا ہوں۔
اچھا،
اسکول کالج کے زمانے میں، ہاں میں اسکول کالج کی ٹیم میں بھی رہا ہوں۔
اچھا اچھا،
اور کافی عرصے تک کھیلا ہے۔ عبدالقادر ایک ایسے بالر تھے جو بالر کم پائے جاتے ہیں کرکٹ میں، دنیا میں لیگ اسپنر ایک تو ویسے ہی کم ہے، دوسرے جس معیار کے عبدالقادر لیگ اسپنر تھے ویسے دو تین ہی بالر اب تک دنیا نے پیدا کیے ہیں، اس لیے ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک ایسے بالر کی تھی جس کو تمام دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور انوی کرتے تھے لوگ ان کو، اور اسی لیے ان کے انتقال پہ تمام کرکٹ کھیلنے والے ملکوں کی طرف سے، ان کے پلیئرز کی طرف سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔
بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے۔ سامعین، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے لاہور سے، اور اب چلتے ہیں ایک مختصر آئی ڈی کی طرف۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بھارت کے خلائی ادارے نے کہا ہے کہ اس کے چاند کی طرف جانے والا مشن چندریان 2 سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ رابطہ اس وقت منقطع ہوا جب کچھ ہی دیر بعد جہاز کی سطح پر یہ اترنے والا تھا۔ تو سنتے ہیں اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
خلائی تحقیق کے ادارے اسرو کے چیئرمین کے سیون نے چندریان مشن کی ناکامی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چاند کی سطح سے 2.1 کلومیٹر پہلے تک لینڈر کی کارکردگی پروگرام کے مطابق تھی، اس کے بعد اس کا رابطہ خلائی مرکز سے منقطع ہو گیا، ڈیٹا کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا ہوتا تو بھارت چاند پر اترنے والا امریکہ، روس اور چین کے بعد چوتھا اور قطب جنوبی تک پہنچنے والا پہلا ملک بن جاتا۔ ہفتے کی اہل صبح 1:38 پر جب 30 کلومیٹر کی بلندی سے 1680 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے 1471 کلوگرام وزنی لینڈر، جو کہ اسرو کے بانی سائنسداں وکرم کے نام پر رکھا گیا ہے، چاند کی سطح کی طرف بڑھنا شروع کیا تو اس وقت تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اچانک دیکھا گیا کہ لینڈر اپنے متعینہ راستے سے تھوڑا ہٹ گیا اور اس کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس ناکامی کے ساتھ ہی 978 کروڑ روپے کی لاگت والے چندریان مشن کا مستقبل تاریکی میں ڈوب گیا۔ لیکن بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مشن کے صرف 5% لینڈر وکرم اور پرگیان روور کا نقصان ہوا ہے، باقی 95% چندریان 2 آربیٹر اب بھی کامیابی کے ساتھ چاند کے چکر کاٹ رہا ہے۔ رابطہ منقطع ہو جانے کے بعد اسرو کے سائنسدانوں میں مایوسی چھا گئی۔ اس موقع پر وہاں موجود وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرو کے چیئرمین کے سیون کو گلے لگا کر دیر تک ان کی ڈھارس بندھائی۔ اگلی صبح وہ پھر اسرو گئے اور وہاں انہوں نے سائنسدانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورا ملک ان کے ساتھ ہے،
ہمیں سبق لینا ہے، سیکھنا ہے، آگے ہی بڑھتے جانا ہے اور لکش کی پراپتی تک رکنا نہیں ہے۔ ہم نشچت روپ سے سفل ہوں گے، ہم مشن کے اگلے پریاس میں بھی اور اس کے بعد کے ہر پریاس میں بھی کامیابی ہمارے ساتھ ہوگی۔ 21ویں صدی میں بھارت کے سپنوں اور آکانکھاؤں کو پورا کرنے سے ہمیں کوئی بھی کھنک بادھا روک نہیں سکتی۔
اس موقع پر صدر، نائب صدر اور دیگر شخصیات نے ٹویٹ کر کے اسرو کے سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اگلی کوشش میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تو سمن یہ رپورٹ آپ نے سنی نئی دہلی سے. بتا دی چلوں کہ بھارت کے چاند پر اترنے کی خلائی مشن کی ناکامی کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے, جس میں بعض لوگ اس مشن کی ناکامی اور اس پر ہونے والے اخراجات پر تنقید کر رہے ہیں, جبکہ بعض لوگ اس کو مستقبل کے لیے نیا راستہ قرار دے رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بحث میں پاکستان کے وفاقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری بھی شامل ہیں. انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں طنزیہ انداز میں کہا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے خلائی مشن پر کچھ اس انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا جیسے وہ سیاست دان نہیں خلاباز ہوں. آپ یہ پوری رپورٹ اگر پڑھنا چاہیں اور تو ہمارے ویب سائٹ پر جائیے, یہ تمام رپورٹیں وہاں موجود ہیں. یاسمین جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.